السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. میزبان ہوں خالد حمید. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
مذہبی جماعت کے کارکنوں کا دھرنا جاری، لوگوں کو مشکلات کا سامنا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے منیلا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور کہا کہ بھارت اور امریکہ ایشیا کے مستقبل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ایران اور عراق کے سرحدی علاقے میں اتوار کی شب آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 300 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 2500 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایشیا بحر الکاہل کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں سیکیورٹی میں تعاون اور تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے پر بات کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. مذہبی گروپ تحریک لبیک کے حامیوں نے ملک کے وزیر قانون کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں داخلے کے مرکزی راستے کو بند کر دیا تھا. ان کا دھرنا جاری ہے، اور اس دھرنے نے دارالحکومت میں لوگوں کی معمول کی زندگی کو کس طرح متاثر کیا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ محمد اشتیاق.
مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن اور حامی گزشتہ بدھ سے اسلام آباد کے مرکزی داخلی راستے پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان مرکزی شاہراہ پر واقع فیض آباد پل کو مظاہرین نے چاروں طرف سے بند کر رکھا ہے، جس سے طالب علموں، روزگار کے لیے جانے والے افراد، حتیٰ کہ مریضوں کو بھی اسپتالوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے. اس دھرنے میں ایک اور تنظیم سنی تحریک کے کارکن بھی شامل ہیں. ایک عام شہری محمد ممنون عباس اور تاجر صدام عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی زندگی اس صورتحال سے بری طرح متاثر ہوئی ہے.
راستے میں آ رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہمیں مل رہی ہے، وہاں سے بھی راستے بند ہیں، سے بھی راستے بند ہیں. کیا تماشا بنایا ان لوگوں نے ہر جگہ پہ. ہمارے ادھر نہ یونیورسٹیاں چل رہی ہیں نہ کچھ، اور ادھر پورا پاکستان نے بند کیا ہوا ہے. تو یہ کچھ کرنا چاہیے تھا. غریب لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، ہم لوگ بھی گھنٹے سے چل رہے ہیں، نہ کوئی ادھر حال نکل رہا ہے، بس راستے بند کیے ہیں ان لوگوں نے.
دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب راستے ہی بند ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں چہل قدمی ہوتی ہے، کسٹمر آتا ہی نہیں ہے. آتا بھی ہے تو بہت کم آتا ہے، لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کاروباری لحاظ سے تو بہت برے حالات ہیں.
احتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی پر سب سے پہلے وزیر قانون زاہد حامد کو منصب سے الگ کرے، تو پھر بات چیت کی جائے گی. لیکن حکومت میں شامل عہدیدار اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے آئے ہیں کہ حلف نامے میں تبدیلی کی نشاندہی کے فوراً بعد ہی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک ترمیم کر کے پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا تھا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ جس مبینہ تبدیلی کی نشاندہی کی گئی وہ ایک کلیریکل غلطی تھی. راستے بند کرنے پر شہریوں کی طرف سے اب تک احتجاج کرنے والی تنظیم کے قائدین کے خلاف کئی پولیس ایف آئی آر درج کروائی جا چکی ہیں، لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تحریک لبیک کے ایک مقامی رہنما محمد افضل قادری کہتے ہیں کہ ان کا احتجاج پرامن ہے اور یہ ان کے مطالبات منظور ہونے تک جاری رہے گا.
ان لوگوں نے جان بوجھ کر ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے ختم نبوت کے معاملے کو چھیڑا ہے، اور ہم لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کے لیے ان لوگوں نے مجبور کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ سب لوگ اپنی زندگی میں اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جب تک کہ جو وزیر قانون ہے اس کو معطل نہیں کیا جاتا.
دھرنے کے باعث عوام کو درپیش مشکلات کا سرکاری ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے جواب طلب کیا ہے، تاہم شہری اس سے مطمئن نظر نہیں آتے، جن میں سے ایک محمد افتخار بھی ہیں.
سموٹو ایکشن لے لیں کہ کم از کم پبلک کی یعنی کہ بہتری کے لیے کر لیں. سپریم کورٹ کو، اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی مشکل میں ہیں لوگ. خاص طور پہ اس ٹائم یعنی کہ کورٹ کو ڈیسیژن کرنا چاہیے. اگر کوئی گورنمنٹ کرتی ہے تو اس پہ الزام لگ سکتا ہے، یہ کورٹ کو چاہیے اس ٹائم یہ کام.
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاہم تاحال اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
باجوڑ ایجنسی میں پاکستان کی ایک چیک پوسٹ پر سرحد پار افغانستان سے آنے والے جنگجوؤں کے حملے میں ایک کیپٹن سمیت دو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور چار دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغانستان کی سرحد سے ملحق پاکستان کی قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر عسکریت پسندوں کے حملے میں پاکستانی فوج کے ایک افسر سمیت دو اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے پیر کو جاری ایک بیان کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 10 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق عسکریت پسندوں نے اتوار کی شب سرحد پار سے باجوڑ ایجنسی کے سرحدی علاقے میں قائم چوکی پر حملہ کیا۔ حملے میں پاکستانی فوج کے کیپٹن جنید حفیظ اور سپاہی رحیم ہلاک ہو گئے۔ حملے میں زخمی ہونے والے چار اہلکاروں کو ایجنسی ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی نعشوں کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ چند روز قبل بھی سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں نے خیبر ایجنسی کی ایک دور افتادہ علاقے وادی راجگال میں امن لشکر کے رضاکاروں کی ایک چوکی پر حملہ کیا تھا، جس پر جوابی کارروائی میں دو حملہ آور ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں افغان حکومت کی عملداری نہ ہونے کی برابر ہے، جس کا عسکریت پسند فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ بھی لگا رہا ہے، جس کی افغان حکومت سخت مخالف ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سرحد پر باڑ لگائی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے تجارتی وفد نے پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ۔
پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس میں دونوں ملکوں کے تاجروں نے کہا ہے کہ دو طرفہ تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ واضح رہے کہ خان جان کی قیادت میں افغان وفد نے کراچی میں منعقدہ ایکسپو پاکستان نمائش میں شرکت کی، اور اس موقع پر دونوں ممالک کی مشترکہ چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے سابق صدر زبیر موتی والا نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے سبب دو طرفہ تجارت میں گزشتہ دو برسوں کے دوران تیزی سے کمی آئی ہے۔
ایک تو یہ کہ ٹریڈ پہنچ گیا تھا 2.7 اور کچھ کیلکولیشن تھے اس سے بھی زیادہ، لیکن اب وہ جانا اٹ از ڈاؤن ٹو 1.5۔ یہ ایک سال میں ہوا ہے، دو مطلب کچھ ٹائم میں نہیں ہوا، سال ڈیڑھ سال میں ہوا ہے۔ تو یہ 1.8 بہت بڑی کمی ہے، جو کہ تقریباً آپ سمجھیں 40% کم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس سے جو ہے نا وہ بڑا بڑا معاملہ ہے، اس کو جو ہے نا دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم اس کو کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ کن کن ایریاز میں کیا کیا ریڈکشنز آئی ہیں۔
مشترکہ چیمبر آف کامرس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کی ایران کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاک افغان تجارت کے حجم میں کمی آئی ہے۔ بیان کے مطابق افغان وفد کے سربراہ خان جان نے کہا کہ حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ کابل سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ تجارتی روابط میں بھی بہتری آئے گی۔ دونوں ملکوں کے تاجروں اور صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان تجارت کو دیگر معاملات سے الگ رکھیں۔ اس سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے قائم مشترکہ چیمبر آف کامرس نے مطالبہ کیا تھا کہ پاک افغان عسکری ورکنگ گروپ کی تجویز میں اقتصادی یا معاشی کمیٹی کو بھی شامل کیا جائے۔ زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے سبب افغانستان اپنی تجارت کے لیے ایران کا راستہ استعمال کر رہا ہے۔ پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے مطابق دونوں ملک تاریخی طور پر ایک دوسرے کے تجارتی شراکت دار رہے ہیں، اور اگر تعلقات میں بہتری آتی ہے تو دو طرفہ تجارت کے حجم میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی عدالت عالیہ کے جج اعجاز افضل نے پیر کے روز کہا ہے کہ عدالت کو تحریری طور پر آگاہ کیا جائے کہ لاپتہ افراد کے خلاف کیا الزامات ہیں۔ یہ بات اس وقت کہی گئی جب وہ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سربراہ امینہ جنجوا کی اس حوالے سے ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے لاپتہ افراد سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کیے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے حراست میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 26 اکتوبر کو لاپتہ افراد کے ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے حکام کو ہدایت کی تھی کہ حراستی مراکز میں موجود افراد کی تفصیلات کے بارے میں 2 ہفتوں میں عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا جائے، لیکن پیر کو ہونے والی سماعت میں اس بابت تفصیل فراہم نہ کیے جانے پر 2 رکنی بینچ نے برہمی کا اظہار کیا۔ بینچ میں شامل جسٹس اعجاز افضل خان کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے، لیکن اگر ان حراستی مراکز میں موجود شخص بے گناہ ہے تو اسے رہا کیا جانا چاہیے۔ بینچ نے ایک بار پھر حکام کو 2 ہفتوں میں تفصیلات فراہم کرنے اور حراستی مراکز میں بند لوگوں سے ان کے رشتہ داروں کی ملاقات کا بندوبست کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ملک میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ایک عرصے سے مقامی و بین الاقوامی توجہ کا مرکز چلا آ رہا ہے، لیکن اس بابت سرکاری کمیشن کی کارگزاریوں اور عدالت عظمیٰ کی کارروائیوں کے باوجود ان افراد کے لواحقین و اقربا مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ درخواست گزاروں میں آمنہ مسعود جنجوا بھی شامل ہیں، جن کے شوہر مسعود جنجوا 12 سال سے لاپتہ ہیں اور وہ لاپتہ افراد کی مدد کے لیے آواز بلند کرتی آ رہی ہیں۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے پیش کیے جانے والے بعض لاپتہ افراد اپنے ساتھ حراستی مراکز میں موجود دیگر افراد کے بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔
اینی شاہدین ڈیٹینشن سے واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ سعید احمد ہمارے ساتھ وہاں موجود تھا حمزہ کیمپ کے اندر، تو اتنی واضح ثبوت اور بیانات اور سب کچھ ہونے کے باوجود کتنی عدالتیں ہیں اور کتنی کمیشن ہے اور کیا کیا کچھ یہ لوگ نہیں کر سکے، اور اب بھی یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو اس چیز پر بھی عدالت عظمیٰ نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں جلد اس میں جو ہے رپورٹ لے کر آئے۔
آمنہ مسعود جنجوا کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کو ان کے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت تو دی جاتی ہے، لیکن یہ عمل بھی خاصا صبر آزما ہوتا ہے۔
کمشنر کے ذریعے سے ملاقات کر پاتے ہیں اور بعض لوگوں کو تو 6-6 مہینے ہو گئے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور ملاقات جب ہوتی بھی ہے تو وہ بیچ میں 2 جالیاں ہوتی ہیں، یعنی 2-2 فٹ کے فاصلے سے 2 جالیاں ہوتی ہیں جس میں انہیں اپنے جو پیارے کی شکل بھی صحیح طرح سے نظر نہیں آتی، اور اس میں صرف 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور اس میں خاص خاص صرف یہی پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تم کیسے ہو اور کیسے نہیں۔
حکومت نے لاپتہ افراد سے متعلق ایک کمیشن بھی قائم کر رکھا ہے، جس کے سربراہ جاوید اقبال نے حال ہی میں قانون سازوں کو بتایا تھا کہ 2011 سے لے کر اب تک رپورٹ ہونے والے 4,229 کیسز میں سے 2,939 نپٹائے جا چکے ہیں۔ لاپتہ افراد کے رشتہ دار ان گمشدگیوں کا الزام اکثر حساس اداروں پر عائد کرتے ہیں جنہیں یہ ادارے مسترد کرتے ہیں۔ جاوید اقبال کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں جب کبھی بھی انٹیلیجنس حکام سے جواب طلب کیا تو یہ عہدیداران ان کے سامنے پیش ہوتے رہے، اور اگر ان الزامات کے ثبوت موجود نہ ہوں تو وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مینیلا میں آسیان کے سربراہ کانفرنس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات ہوئی، جس کے دوران ان کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی سمیت متعدد مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منیلا میں آسیان سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کی اور دفاع اور سلامتی سمیت متعدد باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم مودی نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ دونوں ملک باہمی تعلقات سے آگے جا سکتے ہیں اور ایشیا کے مستقبل اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ بھارت امریکہ اور دنیا کی توقعات پر کھرا اترنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے اپنے غیر ملکی دوروں میں بھارت کے بارے میں پرجوش اظہار خیال کے لیے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ مودی نے باہمی رشتوں میں قربت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم متعدد امور پر ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہاں وزیر اعظم مودی کی موجودگی سے بہت اچھا لگا، ہم وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے مودی کو دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس ملاقات سے ایک روز قبل بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے اہلکاروں کے مابین ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے انڈو پیسیفک خطے کے تعلق سے 4 فریقی اتحاد کے قیام پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اسٹریٹجک اہمیت کے خطے انڈو پیسیفک میں، جہاں چین اپنی فوجی موجودگی میں اضافے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اور بھارت کے مابین وسیع تر تعاون پر زور دے رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ایک بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ وہ بھارت کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے نوجوان دوسروں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں۔ نریندر مودی نے بھارت اور آسیان ممالک کے مابین وسیع تر تعاون پر زور دیا اور کہا کہ مستقبل قریب میں جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا دنیا کے لیے ایک ترقیاتی انجن ثابت ہوں گے۔ بھارتی حکومت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی نے آسیان خطے کو ہماری سرگرمیوں کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایک حالیہ جائزے میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین دنیا کے کسی خطے میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں جہاں انہیں جنسی طور پر ہراساں نہیں کیا جاتا۔ بھارت کے رتل جوشی نے نئی دہلی سے اپنی رپورٹ میں ایسے کئی عناصر کا جائزہ لیا ہے جو 26 ملین کی آبادی والے اس شہر نئی دہلی کو خواتین کے لیے غیر محفوظ بناتے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
بھارت کا دارالحکومت دلی عرصہ دراز سے خطرناک شہروں کی فہرست میں شامل ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ عورتوں کے حقوق کی سرگرم کارکن گیتا نبیسان کہتی ہیں،
دلی از پرٹیکولرلی انسیف، آئی ریلی وڈنٹ سے دیٹ، بٹ آئی تھنک اٹ از،
خاص طور پر دلی غیر محفوظ ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ یہاں بہت کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اور یہاں خاص طور پر جنسی تشدد اور جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے معاملے پر کافی بات چیت ہو رہی ہے، یعنی دلی میں خواتین کے خلاف کئی طرح کا تشدد۔ یہ آوازیں اس وقت زیادہ واضح ہو گئیں جب سن 2012 میں بس میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی اور بعد میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس واقعے نے بھارت کے دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور قوانین کو سخت کرنے پر بات ہونے لگی۔ تاہم بھارتی خواتین کا کہنا ہے کہ حالات زیادہ نہیں بدلے۔ ایک شہری کے الفاظ، اگر آپ کہیں راستے میں چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک نمائش کی چیز ہیں، آس پاس کا ہر شخص آپ پر نگاہیں گاڑے رہتا ہے۔ ایک دوسری شہری کہتی ہیں،
Stepping out in the night one has to think twice if you're on your own.
اگر آپ کو رات کو اکیلے کہیں جانا ہے تو آپ دو بار سوچیں گے۔ دلی ویمنز کمیشن کی چیئر پرسن سواتی مالیوال کہتی ہیں،
Nobody has any fear in Delhi. People think that whatever they do with women, this system...
دلی میں کسی کو یہ خوف نہیں کہ ان کا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے، یعنی وہ خواتین کے ساتھ کچھ بھی کر لیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ سسٹم کچھ نہیں کر سکتا۔ دلی پولیس گزشتہ 10 برسوں سے اپنی فورس میں 80,000 افراد کی بھرتی کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے جو آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔ بھارت کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے مطابق نئی دہلی میں سن 2016 سے اب تک خواتین کے خلاف جرائم کے کیسز میں 184% اضافہ ہوا ہے۔ درشتی ڈے جیسی میڈیا میں کام کرنے والی خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ وہ گھر سے اکیلی باہر نہیں نکل سکتی۔
Living in Delhi, girls are taught at a very young age that we must be home before 7 or if we have to go to a party with friends.
دلی میں رہنا یہ ہے کہ ہمیں بہت شروع سے یہ سختی سے سکھا دیا جاتا ہے کہ شام 7 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا، اور دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی یا کسی کی سالگرہ پر ہم تو نہیں جا سکتی، لیکن ہمارے بھائی جا سکتے ہیں، اور اگر لڑکی یہ خطرہ مول لے بھی لے اور کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو سارا الزام لڑکی پر ہی آتا ہے کہ وہ اکیلی گئی ہی کیوں۔ عورتوں کے لیے ایک محفوظ شہر بننے میں دلی کو ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب زیادہ سے زیادہ خواتین کام کے لیے باہر آئیں گی اور لوگوں کو نظر آنا شروع ہوں گی تو وہ دارالحکومت دلی کی زندگی کا ایک حصہ بن سکتی ہیں اور معاشرے کے ذہن کو بدلنے کا سبب بھی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایشیا بحر الکاہل کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں سیکیورٹی میں تعاون اور تجارتی تعلقات مزید بہتر کرنے پر بات کی۔ وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے لیے بیورو چیف اسٹیو ہرمن نے صدر کے 5 ملکوں کے اس دورے کے آخر پر فلپائن کے دارالحکومت مینیلا سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ سعدیہ اسد کی زبانی سنتے ہیں۔
ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز یعنی آسیان کا سالانہ سربراہ اجلاس ایک ایسی ٹاک شاپ جیسی شہرت رکھتا ہے جس میں علاقائی ہم آہنگی کے اظہار اور کارکردگی کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی خاص یا ٹھوس بات عام طور پر کبھی کبھار ہی سامنے آتی ہے۔ زیادہ خبروں میں سائڈ لائن ملاقاتیں رہتی ہیں جب صدور اور وزرائے اعظم 1-to-1 ملاقاتیں کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اس اجلاس میں ایک اہم شخصیت کا اضافہ کیا اور وہ تھے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے، جنہوں نے اس ماہ کے آغاز پر ٹوکیو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی کی تھی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرن بل کے ساتھ ٹرمپ کی بات چیت طے تھی۔ میلکم ٹرن بل کے الفاظ، شمالی کوریا کی حکومت کو درست سمت دکھانے اور ہمارے خطے میں تنازع کی دھمکیوں اور اشتعال انگیزی کو ختم کرانے کے لیے ہم سب کی توجہ اور اتفاق ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے کروڑوں افراد کے امن اور استحکام کو ہم مل کر قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اسے قائم رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے، اور اس لیے مغربی بحر الکاہل کے پانیوں میں جاری ایک بڑی مشق میں 3 امریکی فضائیہ کے طیارے شامل ہیں۔ امریکی بحری بیڑے اور طیارے جنوبی کوریا اور جاپان کے بحری بیڑوں کے ساتھ اس سیلف ڈیفنس فورس کا حصہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ہمارے ملک کے لیے بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے کئی اچھی خبریں ہو رہی ہیں۔ کئی معاملات یا تو حل ہو گئے ہیں یا حل ہونے کے عمل میں ہیں۔ صدر نے کہا کہ اس سفر کے دوران امریکی کمپنیوں کو $300 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ اور دوسرے رہنماؤں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر کوئی خوش نہیں۔ کئی ہزار مظاہرین کا پولیس کے ساتھ ٹکرا ہوا جو انہیں وفود کی ملاقات کے مقام سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران پانی کی توپوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جس میں متعدد مظاہرین زخمی ہوئے اور چند ایک کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہرین صدر ٹرمپ کو فلپین سے چلے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ آسیان کے اس سربراہ اجلاس میں ایک قابل ذکر کامیابی بھی ہوئی۔ اس گروپ نے برسوں کی بات چیت کے بعد جنوبی بحیرہ چین کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک ضابطہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا، جس پر ہمیشہ بات تو کی جاتی تھی لیکن پیش رفت بہت کم ہوتی تھی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوب مشرق ایشیا کی تنظیم آسیان کا سربراہ اجلاس مینیلا میں پیر کے روز اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اجلاس کے میزبان فلپائن کے متنازع صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے علیحدہ میں ملاقات کی۔ دونوں سربراہوں نے آسیان کے ایشائیے سے پہلے ملاقات کی، اور وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت زیادہ تر داعش، غیر قانونی منشیات اور تجارت پر مرکوز رہی۔ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا،
The ASEAN conference has been handled beautifully by the president and the Philippines and your representatives, and I've really enjoyed being here. The weather is always good. Today it's pretty good.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، فلپائن کے صدر اور فلپائن کے نمائندوں نے آسیان کانفرنس کا بڑی خوبصورتی سے انتظام کیا اور میں یہاں کر بہت محسوس ہوا۔ موسم بہت اچھا رہا، اور ایک چیز کی میں تعریف کروں گا کہ آپ نے بہت اچھی میزبانی کی۔ رات کی تقریب بہت خوبصورت تھی، فن کا بہترین مظاہرہ تھا جو میرے خیال میں سب فلپینی فنکار تھے، اور تمام مہمانوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری ہونے والا ہے، اس میں متوقع طور پر کہا جائے گا کہ آسیان باقاعدہ طور پر جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں ایک ضابطے پر مذاکرات کرے گی، جہاں بہت سے ملک اپنے علاقائی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ ایران اور عراق کے سرحدی علاقے میں اتوار کی شب آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 300 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد کے اب بھی منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.3 ریکارڈ کی گئی تھی، جس کا مرکز عراقی کردستان کے صوبے سلیمانیہ کے علاقے پنجوان میں تھا جو ایران کی سرحد کے نزدیک ہے۔ زلزلے سے زیادہ نقصان ایران میں ہوا ہے، جہاں آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ترجمان بہنام سعیدی کے مطابق اب تک 328 افراد کی ہلاکت اور 2500 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اتوار کے روز لبنان کے وزیراعظم سعد حریری نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بہت جلد آئندہ چند دنوں میں سعودی عرب سے واپس لبنان پہنچ جائیں گے۔ 4 نومبر کو مسٹر حریری نے سعودی عرب میں اپنے عہدے سے اچانک مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
اتوار کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فیوچر ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں وزیراعظم حریری نے بتایا کہ استعفی دینے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا۔ انہوں نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا تاکہ حزب اللہ کے ساتھ حکومتی اتحاد کو توڑا جا سکے۔ وزیراعظم حریری کے الفاظ،
حبیت اعمل شوک ایجابی، بولا صدمہ ایجابی، مش صدمہ سلبی۔
میں چاہتا تھا کہ ملک کو ایک مثبت صدمہ پہنچے، نہ کہ منفی۔ میں لبنان کے عوام کو ایک مثبت صدمہ اس لیے پہنچانا چاہتا تھا تاکہ وہ جان سکیں کہ ہم کتنی خطرناک جگہ میں رہ رہے ہیں، ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لبنان کو علاقائی تنازعات سے دور رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک لبنانی پارٹی یعنی حزب اللہ یمن اور دیگر جگہوں میں شامی حکومت کے ساتھ رابطے بڑھا رہی ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ سعودی ٹیلی ویژن پر استعفے کے حیران کن اعلان میں حریری نے کہا تھا کہ حزب اللہ اور اس کا حمایت یافتہ ایران ملک پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس سے ان کے بقول پورا مشرق وسطی غیر مستحکم ہو جائے گا۔ حریری کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے 2005 میں اس بم دھماکے کا الزام حزب اللہ پر لگایا جس میں ان کے والد اور سابق وزیر اعظم رفیق حریری ہلاک ہوئے تھے۔ لبنان کے صدر اون نے ابھی تک حریری کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے۔ اتوار کے روز ٹی وی پر حریری کے انٹرویو سے پہلے صدر اون نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وزیر اعظم حریری غیر واضح حالات میں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے حریری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستان اور افغانستان صرف دو ملک ایسے رہ گئے ہیں جہاں اس سال اب تک پولیو کے کیسز بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں، باوجود کہ ان کی تعداد تاریخی طور پر کم ہو چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں مفلوج کر دینے والی اس مرض کے خاتمے میں جو امور حائل ہیں ان کی وجہ مسلح لڑائیاں، پولیو کی انسداد مہم کے رضاکاروں پر مہلک حملے، پولیو ویکسین کے خلاف مبینہ اسلام پسندوں کا پروپیگنڈا شامل ہیں۔ یونیسیف کی پیر کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 9 نومبر 2017 تک دنیا بھر میں پولیو کے 14 کیسز رجسٹر کیے گئے، جن میں 9 افغانستان میں اور 5 پاکستان میں تھے، جو تاریخ میں سب سے کم تعداد ہے۔ سعودی قیادت میں اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمن میں بعض ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو پھر سے کھول رہا ہے تاکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو وہاں پہنچایا جا سکے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
یہ پیش رفت اتحاد کی جانب سے اس اعلان کے ایک ہفتے بعد ہوئی ہے جس میں تمام بندرگاہوں کو عارضی طور پر بند کرنے کا کہا گیا تھا۔ ان بندرگاہوں کو یمن کی جانب سے ریاض پر بیلسٹک میزائل داغنے کے بعد بند کیا گیا تھا۔ اتحاد نے الزام لگایا تھا کہ ان راستوں کے ذریعے ایران فوجی اسلحہ حوثی باغیوں تک پہنچاتا ہے۔ سبعین ہاسپٹل میں چلڈرنز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نکلا السبونی کے الفاظ،
وی نیڈ ایکچولی ٹو بی فار دی بارڈر ٹو بی اوپنڈ سو دی میڈیکیشنز کین بی انٹرڈ،
ہم چاہتے ہیں کہ سرحد کھول دی جائے تاکہ ادویات کو پہنچایا جا سکے۔ ہمارے پاس ایسے مریض بھی ہیں جنہیں علاج کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کی ضرورت ہے، لیکن اس ناکابندی کی وجہ سے ہم انہیں نہیں بھیج سکتے۔ مثال کے طور پر چند روز قبل اس ناکابندی کی وجہ سے ایئرپورٹ پر 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر اس ناکابندی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد کی جانب سے اعلان میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان بندرگاہوں کو کھولا جائے گا جو یمنی حکومت کے زیر کنٹرول ہیں۔ اعلان میں اقوام متحدہ سے ان بندرگاہوں میں انسپیکٹرز تعینات کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے جو باغیوں کے زیر کنٹرول ہیں، تاکہ ایران سے آنے والے اسلحے کی ترسیل کو روکنے کے لیے انسپیکشن اور ویریفیکیشن کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ ایرانی عہدیدار حوثیوں کی حمایت کرنے کے الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ حوثیوں نے 2014 میں یمنی دارالحکومت سنا کو محاصرے میں لیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ایرانی وزیر خارجہ محمد ظریف نے سعودی عرب پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس تنازع کو ہوا دے رہا ہے۔ سعودی عرب نے مارچ 2015 میں یمنی حکومت کی دفاع میں فضائی حملوں کا آغاز کیا تھا۔ یمن میں جاری لڑائی کی وجہ سے اب تک کم از کم 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی ملین لوگ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے منتظر ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔